نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار محترقا، اگر قرآن کو چمڑے میں رکھ دیا جائے اور پھر اس قرآن کو غلاف کے ساتھ پھینک دیا جائے آگ میں، تو وہ چمڑا جلے گا نہیں قرآن کی برکت سے، تو قرآن بھی نہیں جلے گا اور چمڑا بھی نہیں جلے گا۔ تو اس حدیث کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ کسی کو اشکال نہ ہو، اس لیے کہ ابھی اگر آپ قرآن پھینک دیں اور جل جاوے تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی حدیث میں تو یہ ہے کہ جلنا نہیں چاہیے، قرآن کو اگر چمڑے میں لپیٹ لو اور پھینک دو تو ہو سکتا ہے نہ جلے، ہو سکتا ہے جل جائے، جل بھی سکتا ہے، ایسا کوئی شرعی قاعدہ اور قانون نہیں ہے کہ قرآن اگر آگ میں ڈال دیا جائے تو نہیں جلے گا۔ تو اصل میں اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج بھی جمعہ کی نماز کے بعد میں نے بہت اچھی طرح سمجھایا کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے علماء کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اس لیے کہ انہوں نے علم کو پڑھا ہے اور علم کو حاصل کیا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا آج جمعہ کی نماز کے بعد کہ اگر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ کر اور حدیث کی کتابوں کا ٹرانسلیشن دیکھ کر کوئی قرآن اور حدیث کو سمجھ سکتا ہے تو یہ سالہ سال سے جو دارالعلوم چل رہے ہیں ان کی ضرورت کیا ہے۔ اگر آپ حضرات قرآن کا ترجمہ پڑھ کر اس کی تفسیر کر سکتے ہیں اور حدیث کا ترجمہ پڑھ کر اس کا انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں تو پھر یہ دارالعلوموں کی ضرورت کیا ہے؟ اور لاکھوں کروڑوں روپیے خرچ ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، اور آج نہیں سالہ سال سے، اور اتنے سال گزرنے کے بعد ایک عقل مند شخص نے ایسا نہیں کہا کہ بھئی قرآن اور حدیث تو بغیر پڑھے ہم سمجھ سکتے ہیں تو ان مدارس کی ضرورت کیا ہے، یہ بچوں کو چھ چھ آٹھ آٹھ سال پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب تو انگلینڈ میں مدرسے ہو گئے، پہلے انگلینڈ سے بچوں کو بھیجتے تھے، سہارنپور بھیجتے تھے، دیوبند بھیجتے تھے، ڈاویل بھیجتے تھے، دارالعلوم کراچی بھیجتے تھے، کتنے دور دور تک بھیجتے تھے، تو کیا ضرورت ہے ان سب کاموں کی؟ یہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن اور حدیث علم پڑھے بغیر نہیں سمجھ سکتا آدمی۔ اب یہی بات ہے، یہ حدیث اگر کسی کے سامنے آ گئی اور صرف اس کا ترجمہ آپ لے لیں کہ اگر قرآن کو کسی چمڑے میں رکھ دیا جائے اور پھر اسے آگ میں ڈالا جائے تو وہ جلے گا نہیں، اور اس حدیث کو پڑھ کر کے اس نے اس پہ عمل کیا کہ ایک آگ جلائی اور آگ جلا کر کے چمڑے میں قرآن ڈالا اور یوں کر کے پھینک دیا اور اگر جل گیا تو وہ تو ایمان سے کورا ہو جائے گا، اس کا تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا، شک میں پڑ جائے گا، وہ ایسا سوچے گا کہ یہ حدیث غلط ہے اور حدیث کا منکر ہو جائے گا وہ، اور ایک حدیث میں شک پڑ جائے گا تو بہت ساری حدیثوں میں۔ اس لیے احادیث شریفہ اور قرآنی آیات کا مطلب سمجھنے کے لیے علماء کرام کی بس بیٹھنا چاہیے اور ان کے دروس ہوتے ہیں، ان دروس میں شرکت کرو، درس حدیث، درس قرآن، اچھے اچھے معتبر علماء کی بس بیٹھو اور ان کتابوں کو پڑھو جو اچھے علماء کی لکھی ہوئی ہیں اور قرآن اور حدیث کی نیچے تشریح بھی ہے۔ صرف یہ جو ٹرانسلیشن، بخاری شریف کا ٹرانسلیشن، مسلم شریف کا ٹرانسلیشن، یہ نہیں پڑھنا چاہیے عوام کو۔ ایسی کتابیں ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی چھپ چکی ہے کہ جن میں حدیث ہے اور حدیث کے نیچے تشریح ہے، قرآن ہے، قرآن کا ترجمہ ہے، ترجمہ کے ساتھ نیچے تفسیر ہے، جیسے معارف القرآن بہت مشہور تفسیر ہے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، بہت عمدہ ہے ماشاءاللہ۔ ابھی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا انگلش میں، اردو میں، دونوں زبانوں میں، اردو اور انگلش میں ترجمہ بھی ہے اور مختصر مختصر فٹ نوٹس بھی ہے، تو فٹ نوٹس سے وہ غلط فہمی جہاں جہاں ہو سکتی تھی وہ دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی بہت کام ہوا ہے، اس میں سے معارف القرآن، یہ معارف الحدیث بہت عمدہ ہے، وہ ہے معارف القرآن، یہ ہے معارف الحدیث، بہت عمدہ، حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث نیچے تشریح، حدیث نیچے تشریح، حدیث نیچے تشریح۔ ایک دوسری ہے حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمان السنہ، بہت عمدہ ہے مگر وہ تھوڑی ثقیل ہے، تھوڑی بھاری ہے عوام کے لیے، جن کو علم سے مناسبت ہے ان کو لیے اچھی ہے. ہمارے حضرت مولانا عیسیٰ لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، ہمارے شیخ کی ابھی ایک نئی چھپی ہے معارف نبوی، بہت عمدہ ہے، حدیث نیچے تشریح، حدیث نیچے تشریح. تو اس میں اس قسم کی جو بھی غلط فہمیاں ہونے والی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. تو پڑھو بہت اچھا ہے، مگر ایسی چیزیں پڑھو، اور جہاں کہیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، جہاں کوئی کوشچن مارک ہو تو وہ رجوع کرنا چاہیے. تو دیکھو دو ایکسٹریم ہے، یہ طریقہ بھی بالکل غلط ہے کہ خود ہی حدیث کی کتابوں کو لے لے، قرآن کو اٹھا لے، ترجمہ پڑھے اور ترجمہ پڑھ کر کے اسے سمجھنے کی کوشش کرے. کبھی کبھی تو ہوتا یہ ہے کہ ایک سینٹنس ہوتا ہے اس کا میننگ کچھ اور ہوتا ہے اور ہمیں سمجھ میں کچھ اور آتا ہے، اور پھر جب ہمیں کوئی بتلاتا ہے کہ نہیں نہیں اس کا تو یہ مطلب ہے، تب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ میں دوسرے. کبھی کبھی زوم آنا، دو مطلب، دو معنی بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے تفسیر والا، تو کچھ لوگ وہ ہیں جو خود ہی ٹرانسلیشن لے لیتے ہیں اور تفسیر، اور یہاں تک جاتے ہیں کہ اس کے اسٹڈی سرکلز ہوتے ہیں، اسٹڈی سرکلز. تو بہت اچھا ہے، آپ کو شوق ہے اسٹڈی سرکلز کا، قرآن اور حدیث کا اسٹڈی سرکل، ماشاءاللہ بہت مبارک ہے، بہت اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے قرآن اور حدیث کا اسٹڈی سرکل. مگر یہ کرنے سے پہلے کسی مدرسے میں 6 سال گزار لیجئے اور قرآن اور حدیث پڑھ لیجئے، پھر آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا. اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو پھر اسٹڈی سرکل کو قائم کر کے کسی عالم کو لا کر کے بٹھاؤ اور عالم سے کہو کہ آپ ہمیں قرآن سمجھائیے، آپ ہمیں حدیث سمجھائیے. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے تو ان کی اپنی لینگویج تھی عربی، ہم تو ٹرانسلیشن میں سے تفسیر کرتے، ان کی اپنی لینگویج تھی، مگر پھر بھی ان کو تفسیر سیکھنی پڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سنا، تب جا کر کے پورا ایک سمجھ میں آیا کہ کیا مطلب ہے. اور اس کے بعد بھی ایک صحابی دوسرے صحابی کا محتاج ہوتا تھا، ایک صحابی دوسرے صحابی کا محتاج ہوتا تھا. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد. تفسیر کتنی مشکل چیز ہے وہ دیکھیے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پورے قرآن مجید کی تفسیر 30 مرتبہ پڑھی، 30 مرتبہ پڑھی. تو ایک مرتبہ بھی نہیں، اگر ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی کام بن جاتا ہے تو باقی 29 مرتبہ کیوں پڑھنی پڑتی؟ معلوم ہوا کہ قرآن کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس میں بہت کتابیں دیکھنی پڑتی ہے اور تب جا کر کے قرآن اور حدیث سمجھ میں آتے ہیں. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایکسٹریم تو یہ ہے کہ جو ایسا سمجھتے ہیں کہ جو عقل علماء کے پاس ہے وہی عقل ہمارے پاس ہے. بھائی ٹھیک ہے، جو عقل علماء کے پاس ہے اس سے اچھی عقل آپ کے پاس ہوگی، مگر وہ عقل کام تو تب آئے گی نا جب آپ علم حاصل کریں گے. علم ہی نہیں ہے تو عقل کس کام کی؟ عقل کے لیے بھی تو میدان چاہیے نا. تو علم کا میدان ہی آپ کے پاس نہیں ہے تو عقل کیسے چلے گی؟ کچھ ہو تو وہاں عقل تو چلے گی نا. ایک کارپینٹر جو ہے وہ یہ کہے کہ بھائی میری عقل بہت اونچی ہے، مگر لکڑیاں ہی نہیں ہوگی تو عقل کہاں دوڑائے گا؟ پہلے لکڑیاں چاہیے، لکڑیاں ہوگی تو اس کی عقل چلے گی نا کہ اس سے میں یہ بھی بنا سکتا ہوں اور یہ بھی بنا سکتا ہوں اور ایسا بنا سکتا ہوں اور ایسا نہیں بنا سکتا. تو علم چاہیے، علم، بنیادی علم چاہیے، تو پھر جا کر کے وہ کچھ سمجھ سکتا ہے قرآن کو، ورنہ غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا، خود بھی غلط سمجھے گا، دوسروں کو بھی غلط سمجھائے گا، اور کبھی کبھی شک بھی پڑ سکتا ہے اور اس شک کو دور نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ شک کو کیسے دور کرو. شک کو دور نہیں کر سکے گا، اور جب شک کو دور نہیں کر سکے گا تو پھر ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. حدیث میں بھی اسی طرح ہے، حدیث میں کبھی اسے کانٹرڈکشن نظر آ جائے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ایک جگہ پر 1400 ہے، دوسری جگہ پر 1000 ہے. تو 1400 آدمی تھے، 1000 آدمی تھے، جنگ بدر میں ایک حدیث میں ہے 313 تھے، دوسری روایت میں ہے 314 تھے، تیسری روایت میں ہے 315 تھے، چھٹی میں ہے 316 تھے، 317 تھے. اب شک میں پڑ جائے گا کہ یہ کیا بات ہے، ایک ہی جنگ کا واقعہ اور کوئی کہتے ہیں 313 تھے، کوئی کہتا ہے 314 تھے. تو اس کو جمع کرنے آنا چاہیے کہ کیسے تطبیق کی جائے، کیسے اس کو سمجھا جائے. تو اس لیے علماء کے بغیر کوئی کام نہ کریں، اور اگر پڑھنے کا شوق ہے تو ایک یہ ایکسٹریم ہے. اور دوسرا ایکسٹریم یہ ہے، دوسرا ایکسٹریم کہ چونکہ علم علماء کا کام ہے اس لیے ہمیں کچھ نہ پڑھنا ہے نہ سننا ہے، سمجھے؟ یہ پہلی ایکسٹریم والے لوگ تو یہاں بہت کم بیٹھے ہوئے ہیں، مگر دوسری ایکسٹریم والے یہاں درجنوں بیٹھے ہوئے ہیں جو علماء کے پاس جا کر بیٹھیں اور کچھ سیکھیں, علماء کی سرپرستی میں ان کو پوچھ پوچھ کر اچھی اچھی کتابیں ہم پڑھیں, جہاں سمجھ میں نہ آئے تو کچھ پوچھیں, بالکل نہیں. اسی لیے دین کے معاملے میں جہاں چھوٹی موٹی بات بھی آتی ہے تو سم مکم نمیون ہو جاتے ہیں, بہرے گونگے اندھے. اچھے اچھے دینی مزاج کے لوگ, اچھے اچھے دینی مزاج کے لوگ, ذرا کوئی انگریز دین کے بارے میں بات شروع کرتا ہے تو چپ, بالکل چپ. کیوں؟ علم حاصل ہی نہیں کرتے, علم کو بڑھاتے ہی نہیں, علم میں ترقی ہی نہیں کرتے. تو بھائی علم جو ہے, علم حاصل کرو, علماء کے دروس میں بیٹھو. اور یہ ایک تیسرا بھی ایک ابھی نیا طریقہ شروع ہو گیا ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی طرح عالم بن جانا چاہتا ہے. بھائی آپ ذرا اپنی حالت بھی دیکھو, شادی شدہ ہیں, صبح سے شام تک کام کرتے ہیں, بیوی بچے ہیں, عمر آپ کی دیکھو, تو کیا یہ بہتر آپ کے لیے نہیں ہوگا کہ آپ اتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں اور اتنی زیادہ محنت کرنے کے بعد 6-8 سال کے بعد عالم کا ٹائٹل مل جائے گا, مگر کچھ پوچھیں گے تو معلوم کچھ نہیں ہوگا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہی محنت آپ انگریزی یا اردو, جس زبان کو آپ جانتے ہیں, اس زبان میں اچھی اچھی علماء کی کتابیں پڑھنے میں صرف کرو تو آپ کو زیادہ آئے گا. لیکن مشورہ قبول نہیں کرتے. ایک جگہ پر میرا جانا ہوا تو وہاں بڑے شوق سے لوگوں نے انٹروڈیوس کیا کہ ان کی عمر 70 سال کی ہے اور انہوں نے عربی اول شروع کیا ہے. تو میں دیکھ رہا تھا ان کو کہ ان کی عمر 70 سال ہے اور عربی اول شروع کیا ہے, اور ملک الموت تو وہاں انتظار کر رہے ہیں کہ اب کب مجھے, تو یہ عالم کب ہوں گے, اس علم پر عمل کب کریں گے. تو یہ سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے. آج کل یہ عالم کلاسز بھی اتنے کھل رہے ہیں کہ شاید تھوڑی مدت کے بعد نن علماء کم ہوں گے اور علماء کی تعداد بڑھ جائے گی, ایسا لگ رہا ہے. ہر شخص جس کو دیکھو عالم ہے, داڑھی کٹا ہوا عالم بن رہا ہے, شریح داڑھی نہیں اور کہتا ہے کہ میں بخاری پڑھ رہا ہوں, شرٹ پٹلون میں داڑھی کٹا ہوا ہے, پوچھو کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, تو کہ فلاں مدرسے کے اندر میں دورے حدیث میں ہوں. تو ایسے علماء کی امت کو کیا ضرورت ہے جو خود کو نہ سنبھال سکے, یہ تو گمراہی کا ذریعہ بنے گی. تو یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے دوسرا, کہ ہر شخص ایسا چاہتا ہے کہ میں عالم بن جاؤں. بھائی عالم نہیں, اب عامل بننے کی ضرورت ہے. آپ ذرا اپنی عمر کو بھی دیکھو, اپنے حافظے کو بھی دیکھو, اپنی ذمہ داریوں کو دیکھو, اور یہ کوئی آسان کام تھوڑا ہے. اگر یہ سیدھا سادہ کام ہوتا تو بورڈنگ کے مدرسے کیوں ہوتے کہ جہاں 24 آورز رکھ کر, یہ ہمارے یہاں جو بچے ہیں یہ 7:30 بجے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, 8 بجے ان کے کلاسز شروع ہوتے ہیں, 11:15 بجے ان کی چھٹی ہوتی ہے, پھر 12:30 بجے شروع ہو جاتے ہیں, 4 بجے چھٹی ہوتی ہے, پھر یہ 5:15 بجے بیٹھ جاتے ہیں, 7:15 بجے چھٹی ہوتی ہے. تو بہت پڑھنا پڑتا ہے, تو خود کی اسٹڈی بھی کرنی پڑتی ہے, یاد کرنا, یہ تو کمپلسری میں نے اوقات بتائے. پھر فری ٹائم میں ان کو جو اپنے طور پر بیٹھتے ہیں, پھر یہ ہے کہ ایک عالم جب بناتے ہیں تو ایک عالم کے اندر ایتھکس, پرنسپلز, اصول, ضابطے, اس کی بھی تو تربیت ہونی چاہیے. تو الفاظ کے ساتھ ساتھ بورڈنگ میں 24 آورز رکھ کر کے ان کو وہ ساری تربیت بھی ملتی ہے, ایسے رہو, ایسے کرو, ایسا کرنے کا, ایسا رہنے کا. ان کو نصیحتیں ملتی ہیں باہر سے, بزرگان دین آتے ہیں, ان کی صحبتیں ملتی ہیں. تو دیکھو بھائی, ایک طرف تو وہ لوگ ہیں کہ جو خود ہی عالم بنے بغیر حدیث اور قرآن لے کر کے چلتے رہتے ہیں, اور دوسری طرف وہ ایکسٹریم ہے کہ بھائی ہم تو چونکہ عالم نہیں ہے اس لیے ہمیں کچھ کرنے کا نہیں, یہ کتابیں دیکھنے کا یہ کام تو علماء کا ہے. اور تیسرا طبقہ وہ جو شارٹ کٹ سے عالم بن جانا چاہتا ہے کہ کسی طرح عالم کا ٹائٹل ہمیں مل جائے تو العلماء ورثۃ الانبیاء میں ہم بھی شامل ہو جائیں. تو تینوں کو بہت سوچ کر کام کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ تینوں خطرے کے اندر ہیں. بس میں نے اشارہ کر دیا, اب ہر شخص سوچے کہ کون کس کیٹیگری میں ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے. علم تو بہت اچھی چیز ہے, علماء بنے کوئی حرج نہیں, 80 سال کی عمر, 90 سال کی عمر میں بھی کوئی عالم بنے کوئی حرج نہیں, مگر سرکمسٹانسز کو بھی تو دیکھنا چاہیے اپنے, کہیں ایسا نہ ہو. بہت سے لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھے, عربی اول پڑھ گئے, عربی سوم پڑھ گئے, دوم پڑھ گئے, عربی سوم میں جب آ کر کے اب تفسیر پڑھنے کا وقت آ گیا تو کہ نہیں اب تو میں نہیں کر سکتا. اب یہ 2 سال کی جو محنت ہوئی عربی سیکھنے میں, گرامر وغیرہ کے سیکھنے میں, اچھا ہوتا کہ یہ 2 سال کسی اور چیز میں لگا دیتا تو اسے شعور آ جاتا. لیکن مشورہ کرتے نہیں, ایکسپرٹ ماہر لوگوں سے پوچھتے نہیں, تجربہ کار لوگوں سے پوچھتے نہیں, تو یہ بھی ذرا سوچو، اگر عالم بننا ہے تو بنو، مگر اس کے پیچھے سب کچھ کھپا دو، اور کھپا کر کے اچھے علماء بنو تاکہ لوگوں کے لیے گمراہی کا ذریعہ نہ بنے. اس سے کہ عالم بن جانے کے بعد تو پھر احساس برتری میں شیطان لے آتا ہے کہ میں بھی عالم ہوں، آئی ہیو دا رائٹ ٹو ایکسپریس مائی اوپینین آلسو، اٹ مے بی یور اوپینین، دس از مائی اوپینین، مجھے بھی حدیث اب سمجھ میں آتی ہے، مجھے بھی تفسیر سمجھ میں آتی ہے. تو پھر وہ تو جو ہے وہ نیم ملا خطرے ایمان ہو جائے گا، وہ تو بہت خطرناک، اس لیے کہ اسے تو کوئی چھیڑ بھی نہیں سکتا. آپ کو تو دبا سکتے ہیں کہ آپ عالم نہیں ہیں، آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں، بیٹھ جاؤ. وہ تو کہے گا کہ نہیں میں بھی عالم ہوں، اس سے کون لڑے گا، اس سے کون جھگڑے گا. اور وہ عوام کو بھی گمراہ کرے گا کہ میں بھی عالم ہوں، میری بات بھی مانو، میں بھی، دس از مائی اوپینین، یہ ہماری رائے ہے. اس لیے بہت سوچ سمجھ کر کے کام کرو، بہت سوچ سمجھ کر کے کام کرو. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ توفیق عطا فرمائے. تو یہ حدیث پر سے بات چلی تھی کہ اس حدیث پر مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا کہ حدیث کا مطلب کیا ہے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کے دو مطلب بیان کیے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ میٹافوریکل ہے، اور میٹافوریکل ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایہاب، قرآن کو اگر چمڑے میں رکھ دیا جائے تو چمڑے سے مراد انسان کی باڈی ہے، تو کوئی حافظ ہو جاوے، قرآن کو چمڑے میں رکھ دیا جاوے یعنی اس کے دل میں رکھ دیا جاوے، حافظ ہو جاوے، اور پھر قیامت کے دن اس کی کسی بد عملی کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، تو رہے گا تو جہنم میں مگر جلے گا نہیں. یہ حافظ قرآن کی فضیلت ہے کہ اگر قرآن کو ڈال دیا جائے چمڑے میں، یعنی کسی باڈی میں رکھ دیا جائے، ثم القی فی النار، بھائی ایسا میٹافوریکل ٹرم، چمڑی بول کر جسم مراد ہے، جیسے کہتے ہیں کہ یہ شیر ہے، شیر تو کہاں شیر ہے، تو انسان ہے، شیر کہنے کا مطلب ہے کہ بہت بہادر ہے. تو اسی طرح چمڑا بول کر کے باڈی مراد لی جاتی ہے، کہ چمڑے کے اندر اگر رکھ دیا جائے، یعنی باڈی میں قرآن رکھ دیا جائے، یعنی کوئی حافظ ہو جاوے، اور پھر قیامت کے دن یہ فیصلہ ہو کسی بد عملی کی وجہ سے کہ اسے جہنم میں پھینک دو، اس لیے کہ اس نے یہ گناہ کیے ہیں، تو جہنم میں پھینکا جائے گا، جلے گا نہیں. وہ ایک معنی اس کا یہ ہے، تو اس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے. دوسرا مطلب یہ کہ نہیں، یہ میٹافوریکل ٹرم نہیں ہے، یہ قرآن ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور چمڑے ہی کی بات ہو رہی ہے، کہ قرآن کو اگر لیدر میں لپیٹ کر آگ میں پھینک دیا جائے تو جلے گا نہیں، یہی معنی ہے اس کا. پھر ہمارے زمانے میں جلے گا کیوں؟ ہمارے زمانے میں اس لیے جلے گا کہ یہ چیلنج صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے تھا، جب قرآن کو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. بعد میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو 124,000 لوگ قرآن کو مانتے تھے، 124,000 لوگ قرآن کو ماننے لگ گئے تھے، اور وہ تو صحابہ تھے، اور غیر صحابہ دوسرے تھے وہ بھی مانتے تھے. تو اب قرآن کے لیے کوئی چیلنج کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جب لوگ نہیں مانتے تھے اس وقت یہ چیلنج تھا کہ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے ہیں تو یہ قرآن جس جن اوراق پر لکھا ہوا ہے اسے چمڑے میں لپیٹو، اور لپیٹ کر کے پھینک دو، پھر دیکھو گے وہ چمڑا جلتا ہے کہ نہیں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی. مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ شانہ بعد کے زمانے میں بھی ایسے معجزہ قرآن کا ظاہر کرتے ہیں کہ پورا گھر جل جاتا ہے اور قرآن نہیں جلتا، پورا گھر جل جاتا ہے اور قرآن کے جو حاشیے ہیں، قرآن کی سائڈ پر جو بارڈر ہے وہ جل جاتا ہے، مگر قرآن کے الفاظ جائیں وہ نہیں جلتا. بلکہ ایسے قرآن بھی دیکھے گئے کہ یہ دو یہ لائن جو ہے لائن، تو قرآن جو ہے یوں کر کے لائن، جہاں لائن ہے وہاں جلتا ہے اور پھر یوں نکلتا ہے، ایسے الفاظ نہیں جلے قرآن مجید کے، اللہ دکھاتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے جل جائے تو قرآن کے قرآن کلام اللہ ہونے کے خلاف یہ نہیں ہے، مگر پھر بھی اللہ بچاتے ہیں. جنرل ضیاء الحق کا جب حادثہ پیش آیا تھا تو اس وقت اخباروں میں پڑھا تھا، پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے، کہ ان کی لاش کو پہچاننے کے لیے جو چیزیں سامنے آئی ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے اوپر کے جیب میں قرآن رکھتے تھے، تو کپڑے وپڑے تو سب جل گئے تھے مگر وہ قرآن جیسا تھا ویسا ہی تھا. تو جب وہ قرآن کھول نکال کر کے دیکھا گیا تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جنرل کی لاش ہے. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ اس نے تیسری بات یہ کہی کہ چلو بھائی دو سوال تو اب پوچھ لیے، اب ایسا کرو کہ یہ ہمارے ہاتھ میں ہماری مقدس کتاب ہے، تم تمہاری مقدس کتاب قرآن لاؤ اور آگ میں پھینک دیتے ہیں، جو جل جائے وہ جھوٹی اور جو نہ جلے وہ سچی۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے، ہوشیار بہت تھے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پتہ نہیں اس کتاب میں کون سا واقعہ ہے کہ اب قرآن کو پھینکے اور یہ انجیل کو پھینکے، ایسا کرو کہ میں قرآن کو سینے سے لگا کر خود آگ میں کود جاتا ہوں اور تم انجیل کو سینے سے لگا کر تم بھی آگ میں کود جاؤ۔ کتاب کو پھینکنے کا کیا مطلب ہے، خود ہی کود جاتے ہیں، تم قرآن انجیل لے کر کود جاؤ، ہم کتاب لے کر کود جاتے ہیں۔ اب جو کچھ تیاری کر کے آئے تھے وہ تو انجیل پر تھی، جسم پر تو کوئی مسالہ چڑھایا نہیں تھا۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ کود جاؤ۔ جن کتابوں میں نے واقعہ پڑھا ہے، کسی نے کہا کہ حضرت اگر وہ تیار ہو جاتا تو، تو حضرت نے فرمایا کہ میں کود جاتا، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ قرآن کو بھی بچا لیتے، مجھے بھی بچا لیتے۔ ہو یہ ہمارے بزرگان نے کہا کہ اگر وہ تیار ہو جاتا تو میں کود پڑتا، اس لیے کہ اسلام کی حقانیت کو بچانے کے لیے اللہ تعالی شانہ قرآن کو بھی بچا لیتے، مجھے بھی بچا لیتے۔ ہمارے بزرگوں نے بہت قربانیاں دی ہے، تب جا کر کے یہ دن ہم تک پہنچا ہے۔ ان بزرگوں سے اپنے آپ کو وابستہ رکھو، ان کی محبت دلوں میں رکھو۔ بس اللہ تعالی شانہ دین سے ہمیں بھی ایسا تعلق نصیب کرے، ان حضرات کا اللہ تعالی شانہ سے تعلق بہت بلند تھا، بہت بلند تھا۔ ایک بزرگ کا واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا تو حلال حرام کی اسے تمیز نہیں تھی، اسے یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا حلال گوشت حرام گوشت، حلال گوشت حرام گوشت، اور یہ حکایتیں نہیں ہیں، کتابوں میں مستند واقعات ہیں۔ تو اس نے مشورہ کیا، تو مشورے میں یہ طے ہوا کہ ہمارے ملک کے فلاں بزرگ جو ہیں وہ سب سے بڑے مانے جاتے ہیں، اگر ان کو کسی طرح مجبور کیا جائے حرام گوشت کھانے پر تو پبلک کو قابو کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو کہا کہ بہت اچھی بات ہے، ان کو گرفتار کر لیا اور کہا کہ دیکھو فلاں دن فلاں وقت کل پرسوں پبلک کو جمع کیا جائے گا اور اس میں اعلان ہوگا کہ یہ حرام حلال گوشت کی کوئی تمیز نہیں ہے، اسلام میں سب برابر ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک کے سب سے بڑے بزرگ ہیں، یہ دیکھو حرام گوشت کھا رہے ہیں جس کو تم حرام سمجھتے ہو، اور اس میں اگر آپ نے گوشت کھانے سے انکار کیا تو سزائے موت ہے۔ اب مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں ایسے موقع پر جبکہ جان کا خطرہ ہو، انسان اپنی جان بچانے کے لیے حرام گوشت کھا سکتا ہے؟ اب وہ دن آ گیا، دن آ گیا تو وہ افسروں میں بھی کچھ لوگ ان کے تعلق والے تھے، پولیس افسروں میں دینی ذہن کے بھی ہوتے ہیں، تعلق بھی ان سے تھا اور وہ جانتے تھے کہ یہ حرام تو کھائیں گے نہیں۔ تو انہوں نے ان سے جیل میں آ کر کے ملاقات کی اور ملاقات کر کے کہا کہ ہم نے پورا انتظام کر لیا ہے، وہاں پر جو گوشت لایا جائے گا وہ حلال ہی کا ہوگا، آپ کھا لیجیے، حرام کا تو ہوگا نہیں۔ تو بادشاہ اسے حرام سمجھ رہا ہوگا مگر ہوگا حلال کا، تو آپ کھا لیجیے، جان بچ جائے گی آپ کی۔ اب پورا مجمع ہے، ان کو کھڑا کیا گیا اور کہا کہ کھاؤ اس میں سے، یہ کہتے نہیں کھاؤں گا۔ کہا کہ نہیں کھانا پڑے گا ورنہ سزائے موت، تو کہا کہ نہیں نہیں کھاؤں گا، حرام حرام ہے، مسلمان نہیں کھا سکتا حرام۔ وہ جو افسر تھا وہ اشارہ کر رہا ہے کہ ہماری تو آپ سے بات ہو گئی تھی، آپ کیوں فکر کر رہے ہیں، کھا لیجیے، مگر نہیں۔ بالآخر ان کے انکار کرنے کی وجہ سے موت کی سزا سنا دی گئی ان کو. جب ان کو پھانسی پر لٹکانے کے لیے لے جا رہے تھے تو افسر ساتھ ساتھ چلنے لگا اور کہا کہ حضرت پہلے سے میں تو آپ کو کہہ چکا تھا کہ انتظام ہم نے حلال کا کیا ہوا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ یہ حلال ہے وہ تم اور میں جانتے ہیں, پبلک تو یہی سمجھ رہی ہے کہ یہ حرام گوشت ہے, اگر میں کھاتا تو پبلک کا دین برباد ہو جاتا. اور جان انہوں نے اپنی دے دی, جان دے دی اس لیے کہ پبلک جو ہے وہ حلال حرام میں فرق کو کھو نہ بیٹھے. امت میں ایسے علماء پیدا ہوئے ہیں, ایسے لوگ آئے ہیں, ایسی قربانیاں دی ہیں, تب جا کر کے یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اسی لیے میں, مجھے بھی لوگ علماء میں شمار کرتے ہیں, میں تو کوئی اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے صحیح معنی میں اگر طالب علم بھی بنا دے تو واقعی بہت بڑا اس کا احسان ہوگا. حقیقت میں طالب علم بھی نہیں ہیں ہم لوگ, تو جب ہمارے علماء کی جماعت کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم تو طالب علم بھی نہیں ہیں, جاہل ہیں بالکل ان کے مقابلے میں. لیکن ہمیں جو کہ لوگ علماء میں سمجھتے ہیں, اس لیے یہ بات جب کہتے ہیں تو لوگوں کو ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ خود بھی عالم ہے اس لیے علماء کے فیور کی بات کرتے ہیں. یہ بات نہیں ہے, علماء کا ہم پر اتنا زیادہ احسان ہے میرے بھائیوں کہ اپنے دل میں ان کے بارے میں برے خیالات مت لاؤ اور زبان سے علماء کے بارے میں بری باتیں مت کہو. یہ بہت بڑی ایک سازش ہے, کانسپیرسی ہے کہ امت کو علماء سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس دن ہم علماء سے کٹ گئے تو دین سے کٹ گئے. یہ دین جو ہم تک پہنچ رہا ہے وہ علماء کے ذریعے, علماء کے ذریعے, علماء کے ذریعے, علماء کے ذریعے. اس لیے اور اس کانسپیرسی کا حصہ مسلمان بھی بن جاتے ہیں اور دینی ذہن کے لوگ بھی بن جاتے ہیں, اس لیے کہ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, ہم کیا کر رہے ہیں. تو علماء کے ساتھ اپنا تعلق رکھو, دل میں محبت, اور وہ جو بات میں نے شروع میں کہی کہ اپنا علم بڑھاؤ, اور علم بڑھانے کے لیے علماء کے پاس بیٹھو اور علماء کی کتابیں پڑھو. جو لوگ عالم بننا چاہ رہے ہیں پورے ڈیڈیکیشن کے ساتھ, اچھے علماء اگر بن سکے تو بہت اچھا, نہیں تو پھر علم بڑھاؤ. ایسے ہی اردو کتابوں سے, انگلش کتابوں سے, علماء کی سرپرستی میں رہ کر تھوڑا تھوڑا پڑھ پڑھ کے. اور اس کے علاوہ جو ہے, جو ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے, ان کو چاہیے کہ علم حاصل کرے. اور جو لوگ خود ہی علم حاصل کر رہے ہیں خود ہی, تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ نہیں, اس طرح نہیں, بہت اونچی اونچی کتابیں نہیں پڑھنے کی, اپنے لیول کو دیکھنا چاہیے کہ میرا لیول کیا ہے دین میں, میرا لیول کیا ہے دین میں, میرا لیول کیا ہے. یہ میڈیسن کی کچھ کتابیں ہوتی ہیں, کچھ آرٹیکلز ہوتی ہیں, انگلش میں لکھی ہوئی ہوتی ہے, تو انگلش تو ہم جانتے ہیں مگر پھر بھی ڈاکٹر کو پوچھنا پڑتا ہے کہ واٹ ڈز دس سینٹینس مین, واٹ ڈز دس پیراگراف مین. تو اردو میں بھی اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے, انگلش میں لکھی ہوئی ہے, مگر وہ ہماری فیلڈ نہیں ہے, یہ بھی ایک سائنس ہے, تفسیر حدیث یہ سائنس ہے, وہ علماء سے پڑھنا پڑے گا. علماء سے جو ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کی دین میں ترقی علماء سے تعلق رکھے بغیر ہوگی, وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے. اگر یہ بات ہوتی تو بار بار حدیث میں بار بار جو کہا جاتا ہے کہ علم کی یہ فضیلت ہے, علماء کی یہ فضیلت ہے, علم کی یہ فضیلت ہے, علماء کی یہ فضیلت ہے, او ہو 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 ہو, علم کی کتنی فضیلتیں ہیں, علم کی کتنی فضیلت, پوری ایک کتاب بھر جاوے علم کی فضیلت میں, علماء کی فضیلت میں کتاب بھر جاوے, علم اور علماء کی فضیلت, علم اور علماء کی فضیلت, علم حاصل کرنے کی فضیلت, علماء ہیں تو علماء کی بس بیٹھنے کی تاکید. حضرت لقمان نے فرمایا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا علماء کے پاس تم بیٹھا کرو. اب حضرت لقمان علیہ السلام کے حکیم ہونے میں پوری امت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ بہت حکمت والی بات, بیٹا علماء کے پاس بیٹھا کرو. کیوں ابا جی؟ اس لیے کہ اللہ تعالی شانہ ان کی مجلسوں کے ذریعے مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں. مردہ بھائی علماء کیا بات کرتے ہیں؟ حدیث قرآن. تو حدیث اور قرآن کی بات سننے سے کیوں گھبراتے ہیں ہم؟ ہم مسلمان ہیں, ہم دین پر چلنا چاہتے ہیں, تو ہم حدیث اور قرآن کے نام سے کیوں گھبراتے ہیں؟ علماء یہاں ممبر پہ بیٹھ کر اور کوئی بات کرتے ہیں, ہے، کسی اور آسمانی کتاب کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، حدیث کی بات کرتے ہیں، قرآن کی تشریح کرتے ہیں، حدیث کی تشریح کرتے ہیں، اور یہ قرآن اور حدیث ہی کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے تھے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رہو گے تو تم کبھی بھی راہ راست سے نہیں ہٹو گے. یہ غلط بات ہے. علماء سے تعلق رکھو، علماء کے پاس بیٹھو، علم میں بڑھنے کی کوشش کرو. خود قرآن کا ترجمہ پڑھ کر، حدیث کا ترجمہ پڑھ کر سمجھنے کی کوشش مت کرو. ذرا ہائی لیول کی کتابیں ہیں وہ نہیں، دھیرے دھیرے شروع کرو، آہستہ آہستہ نیچے سے شروع کرو، اپنے لیول کی، پھر دوسری، پھر تیسری. انشاءاللہ وہ ہائی لیول کی جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہاں تک بھی آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ مدد کرے گا، اللہ سے دعا بھی کرو گے، اے اللہ میرے علم میں برکت عطا فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو بڑھا، میرے علم کو بڑھا، میرے علم کو بڑھا. اللہ تعالیٰ آج جو بھی باتیں متفرق کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا.